السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل اور فلسطین تنازع کے لیے 2 ریاستی حل پر مبنی منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے. تاہم فلسطین نے اس منصوبے کو یکسر مسترد جبکہ اسرائیل نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. پاکستان کی حکومت نے اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کی حمایت کی ہے. امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے ان 50 اہلکاروں میں دماغی چوٹوں کی تشخیص ہوئی ہے جو عراق میں واقع امریکہ کے اس فوجی اڈے پر موجود تھے جس پر رواں ماہ ایران نے بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے. افغانستان میں عہدیداروں نے بدھ کے روز بتایا کہ شمال مغربی علاقے میں ایک کمانڈو آپریشن میں طالبان جیل خانے سے سیکیورٹی کے 62 اہلکار رہا کرا لیے گئے ہیں. اسی اثنا میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ منگل کو دیر گئے طالبان نے شمالی قندوز صوبے میں ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا جس میں 18 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. امریکہ کے خصوصی الچی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے منگل کو نیٹو کونسل کے اجلاس میں شرکت کی ہے. اور منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلا نے صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کی سماعت کرنے والے 100 سینیٹرز کو یہ بتاتے ہوئے اپنا دفاع مکمل کیا کہ صدر نے یوکرین کے ساتھ اپنے لین دین کے دوران کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. اور عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ چین میں مقیم دیگر ممالک کے شہریوں کو ان کے آبائی وطن منتقل کرنے سے جان لیوا کرونا وائرس دنیا بھر میں پھیلنے کا خدشہ ہے. پاکستان نے چین میں زیر تعلیم 4 طلباء کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے. اور بھارت کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزارت خارجہ نے چین سے باضابطہ طور پر درخواست کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے مرکز ووہان سے بھارتی باشندوں کو نکالنے کا راستہ ہموار کرے. سرحد پار افغانستان سے راکٹ حملے کے بعد تورخم کی مصروف ترین سرحدی گزرگاہ بدھ کے روز 7 گھنٹوں سے زیادہ وقت کے لیے بند کر دی گئی. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے خاتون پولیو ورکر جاں بحق جبکہ ایک شدید زخمی ہو گئیں. اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر رحیم یار خان کے قریب ٹرین میں لگنے والی آگ سے 70 سے زائد کی ہلاکت کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے. اور پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے 23 گرفتار افراد کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا ہے. پولیس نے ایف آئی آر میں رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ کا نام شامل نہیں کیا اور انہیں رہا کر دیا گیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل اور فلسطین تنازع کے لیے 2 ریاستی حل پر مبنی منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے. تاہم فلسطین نے اس منصوبے کو یکسر مسترد جبکہ اسرائیل نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. عالمی برادری نے بھی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں پیش کیے گئے منصوبے پر رد عمل دیا ہے. صدر ٹرمپ کے مجوزہ امن معاہدے کے تحت یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہوگا اور ابودس فلسطین کا دارالخلافہ کہلائے گا, اور دونوں کے درمیان کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو سرحد کا درجہ حاصل ہوگا. سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر بات کی ہے. سعودی بادشاہ نے فلسطینی صدر کو یقین دلایا ہے کہ سعودی عرب فلسطین کے حوالے سے اپنے دیرینہ موقف پر قائم رہے گا. پاکستان کی حکومت نے اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کی حمایت کی ہے, لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے اعلان کردہ منصوبے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان ایسے قابل عمل منصوبے کی حمایت کرے گا جس پر فریقین متفق ہوں. بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنے دیرینہ موقف کو دہراتے ہوئے صرف اس 2 ریاستی فارمولے کا حامی ہے جس میں 1967 سے قبل فلسطین کے زیر اثر علاقوں کو فلسطین جبکہ بیت المقدس اس کا دارالحکومت ہو. امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے ان 50 اہلکاروں میں دماغی چوٹوں کی تشخیص ہوئی ہے جو عراق میں واقع امریکہ کے اس فوجی اڈے پر موجود تھے جس پر رواں ماہ ایران نے بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر اعلی حکام نے ایران کی جانب سے 8 جنوری کو کیے گئے میزائل حملوں کے بعد کہا تھا کہ امریکہ کا کوئی اہلکار ان حملوں میں ہلاک یا زخمی نہیں ہوا ہے۔ منگل کو پینٹیگون کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل تھامس کیمپل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے میزائل حملے میں اب تک 50 امریکی فوجیوں میں دماغی چوٹوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ افغانستان میں عہدیداروں نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ شمال مغربی علاقے میں ایک کمانڈو آپریشن میں طالبان جیل خانے سے سیکیورٹی کے 62 اہلکار رہا کرا لیے گئے ہیں۔ اسی اثنا میں باغی گروپ نے کہا ہے کہ ایک اور علاقے میں حملہ کر کے انہوں نے کم از کم 18 افغان فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں بتایا کہ گزشتہ رات کے کمانڈو حملے کا ہدف بدغیس صوبے میں بالا مرغاب ضلع کا باغیوں کا نظر بندی مرکز تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 5 طالبان گارڈز کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ بہت سے دوسرے زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان کی طرف سے فوری طور پر اس حملے کے بارے میں رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ اسی اثنا میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ منگل کو دیر گئے طالبان نے شمالی قندوز صوبے میں ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا جس میں 18 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے جن میں زیادہ تر افغان فوجی تھے۔ طالبان نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دشتی آرچی ضلع میں فوجی اڈے کو روند ڈالا اور 35 افغان فوجیوں کو ہلاک اور متعدد کو گرفتار کر لیا۔ یاد رہے کہ گروپ عموماً ہلاکتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان ظالم خلیل زاد نے منگل کو نیٹو کونسل کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ انہوں نے نیٹو ممالک کے نمائندوں کو افغان طالبان کے ساتھ جاری امن مذاکرات سے متعلق حالیہ صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ افغانستان کے لیے نیٹو کے نمائندہ سفیر سر نکولس کے نے ٹویٹر پر جاری اپنے مختصر ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے افغانستان میں ریزولوٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر اور ظلم خلیل زاد کے ہمراہ نیٹو کونسل کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلاء نے صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کی سماعت کرنے والے 100 سینیٹرز کو یہ بتاتے ہوئے اپنا دفاع مکمل کر لیا کہ صدر نے یوکرین کے ساتھ اپنے لین دین کے دوران کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ سینٹ میں مواخذے کے مقدمے کا پہلا مرحلہ اگلے مرحلے میں قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن سمیت نئے شواہد اور گواہوں کی شمولیت پر بحث کے دوران ختم ہوا۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں۔ اور عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ چین میں مقیم دیگر ممالک کے شہریوں کو ان کے آبائی وطن منتقل کرنے سے جان لیوا کرونا وائرس دنیا بھر میں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ WHO کے مطابق چین میں اب تک اس مرض کے 4,428 کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے 106 کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ دیگر 13 ممالک بھی کرونا وائرس کے متاثرہ 45 مریضوں کی تصدیق کر چکے ہیں۔ اس بارے میں بھی تفصیل کچھ دیر میں۔ پاکستان نے چین میں زیر تعلیم 4 طلبہ کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ جاپان اور امریکہ نے چین سے اپنے شہریوں کا انخلاء مکمل کر لیا ہے۔ چین کے حکام نے بدھ کو جاری کردہ اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 132 ہو گئی ہے، جبکہ تصدیق شدہ کیسوں کی تعداد 5,974 تک پہنچ چکی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ چین میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے 4 پاکستانی طلبہ سے پاکستانی سفارت خانہ رابطے میں ہے اور ان کی مکمل دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ اور بھارت کی وزارت صحت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزارت خارجہ نے چین سے باضابطہ طور پر درخواست کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے مرکز ووہان سے بھارتی باشندوں کو نکالنے کا راستہ ہموار کرے۔ اور سرحد پار افغانستان سے راکٹ حملے کے بعد تورخم کی مصروف ترین سرحدی گزرگاہ بدھ کے روز 7 گھنٹوں سے زیادہ وقت کے لیے بند کر دی گئی، جس کے نتیجے میں دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان دو طرفہ آمد رفت اور تجارت کا سلسلہ متاثر ہوا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے خاتون پولیو ورکر جاں بحق جبکہ ایک شدید زخمی ہو گئیں۔ پولیس حکام کے مطابق بدھ کو ضلع سوابی کے گاؤں میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے انسداد پولیو مہم میں شامل خاتون اہلکار کو جاں بحق جبکہ دوسرے کو زخمی کر دیا. زخمی خاتون اہلکار کو مقامی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ڈاکٹروں نے ان کی حالت تشویشناک قرار دی ہے. پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر رحیم یار خان کے قریب ٹرین میں آگ لگنے سے 70 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کراچی سے راولپنڈی جانے والی تیز گام ٹرین کی بوگی میں آگ سلنڈر پھٹنے سے نہیں بلکہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئی تھی. اور پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے 23 افراد کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجوا دیا گیا ہے. پولیس نے ایف آئی آر میں رکنے قومی اسمبلی محسن داوڑ کا نام شامل نہیں کیا ہے اور انہیں رہا کر دیا گیا ہے. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دورے پر آئے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو مشرق وسطی کے لیے امن منصوبے کو اس صدی کا سمجھوتا قرار دے رہے ہیں. اس اہم سمجھوتے کا لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا لیکن فلسطینیوں نے اسے مسترد کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے غیر منصفانہ طور پر اسرائیل کے حق میں فیصلہ دیا ہے. انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں مزاحمت کی ایک نئی لہر کا آغاز ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ کی سینڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کا پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں خیر مقدم کیا. دونوں لیڈروں نے مشرق وسطی امن منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے تاریخ رقم کرنے کا وعدہ کیا.
I think we're relatively close, but we have to get other people to agree with it also. I will say many of the Arab
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے ہم نسبتاً قریب پہنچ گئے ہیں لیکن ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی رضامند کرنا ہوگا. میں یہ کہوں گا کہ بیشتر عرب ممالک نے اس سے اتفاق کیا ہے, وہ اسے پسند کرتے ہیں. نتنیاہو نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وائٹ ہاؤس کے صدور صاحبان میں وہ سب سے زیادہ اسرائیل کے دوست ہیں.
First, that the deal of the century is the opportunity of a century, and we're not going to pass it.
اسرائیل کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک صدی کا سمجھوتا ایک صدی کے لیے موقع ہے اور ہمیں اسے گنوانا نہیں چاہیے. دوسری جانب فلسطینی لیڈر ممکنہ طور پر اس بات سے تو اتفاق کریں گے کہ ٹرمپ اسرائیل کے سب سے بڑے دوست ہیں اور انہوں نے سمجھوتے کے پیش کرنے کے بعد ہی اسے مردہ قرار دے دیا.
This deal, which is not based on international legality and international law, which also gives
فلسطین کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھوتا بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی قواعد پر مبنی نہیں جس کے تحت اسرائیل جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لے گا اور جو فلسطینی عوام کے قومی حقوق کو نظر انداز کرنا ہے, جس کے تحت ایک آزاد خود مختار ریاست کی تشکیل ضروری ہے جس کا دارالحکومت یروشلم ہو. پھر پناہ گزینوں کی واپسی کے حق سے متعلق بھی کوئی فوری حل نہیں دیا گیا. یہ ایک ایسے فریق کی طرف سے پیش کیا گیا ہے جو ایک سنجیدہ اور حقیقی سیاسی عمل میں دیانتدار سالس کے طور پر اپنی ساکھ سے محروم ہو چکا ہے. جب صدر ٹرمپ سے اس بات پر سوال کیا گیا کہ فلسطینی اس سمجھوتے کے بارے میں کیسے محسوس کرتے ہیں تو ان کا جواب تھا, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ بالآخر ہمیں فلسطینیوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی. ہم دیکھیں گے کہ اگر ایسا ہو سکے تو یہ ہر فریق کے لیے انتہائی خراج تحسین ہوگا, اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر بھی زندگی تو جاری ہی رہتی ہے. فلسطینی اتھارٹی نے 2017 کے بعد سے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ زیادہ رابطہ اور واسطہ نہیں رکھا جب انہوں نے دسمبر 2017 میں یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ بیجا جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جیسا کہ ابھی رپورٹ میں سن بھی رہے تھے، اور ایک اور رپورٹ بھی اس بارے میں ہے کہ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں مشرق وسطی امن منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس میں مغربی کنارے کے نقشے کو اسرائیل کے حق میں دوبارہ متعین کیا گیا ہے، جبکہ فلسطینیوں کو ریاست کی تشکیل کے لیے ایک مشروط راستہ دیا گیا ہے۔ فلسطینیوں نے اسے مسترد کر دیا ہے اور عرب ہمسایوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس کا بائیکاٹ کریں۔ وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کے نمائندہ پیٹسی ودا کسوارک نے بھی اس بارے میں یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ سنتے ہیں ایک بار پھر بہجت جیلانی سے۔
غزہ میں فلسطینیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن جاہو کی تصاویر کو نظر آتش کیا جبکہ دونوں لیڈروں کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہو رہی تھی۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے اسرائیلی فلسطین تنازع کے حل کے لیے اپنے منصوبے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے میں یروشلم پر اسرائیل کے اختیار کو تسلیم کیا گیا ہے، جبکہ مغربی کنارے کی سرحدوں کا دوبارہ تعین ہوا ہے۔
We will form a joint committee with Israel to convert the conceptual map into a more detailed and
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ایک مشترکہ کمیٹی کی تشکیل کریں گے جو اس نقشے کو مزید تفصیل اور وضاحت کے ساتھ پیش کرے اور جس کو تسلیم کرنے کا عمل فوری طور پر ممکن ہو سکے۔ اس منصوبے میں دو ریاستی حل کو ترک نہیں کیا گیا اور مستقبل میں فلسطین کی ریاست کی تشکیل کا بھی کہا گیا ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم میں ہو۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس سے فلسطینی علاقہ دگنا ہو جائے گا، جس کے بدلے میں اسرائیل کو مغربی کنارے میں رہائشی بستیوں کا اختیار مل جائے گا اور نئی بستیوں کی تعمیر پر 4 سال کے لیے پابندی لگا دی جائے گی۔
Not accepting it would mean the continued, perhaps the continued loss of territory to settlements.
وانڈربلٹ یونیورسٹی میں امریکی خارجہ تعلقات کے استاد تھامس شوارٹز کہتے ہیں کہ اس منصوبے کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید بستیوں کی تعمیر میں علاقے کا نقصان ہوتا رہے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آیا فلسطینیوں کے پاس کوئی تعمیری راستہ ہے بھی یا نہیں۔ انہیں متعدد عرب طاقتوں کی بھرپور حمایت یا مالی اعانت بھی حاصل نہیں رہی، اس لیے ممکنہ طور پر ایسا لگتا ہے کہ وہ یا تو اسے قبول کریں یا پھر چھوڑ دیں، لیکن غالباً ان کے لیے یہ بہترین سمجھوتا ہوگا۔ ٹرمپ نے اس منصوبے سے قبل گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو تسلیم کر لیا تھا اور امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا تھا۔ فلسطینی اس منصوبے کی تیاری میں شامل نہ تھے اور انہوں نے فوری طور پر اسے مسترد کر دیا تھا۔
It fundamentally makes it impossible for Palestinians to have self-determination.
فلسطینی پالیسی نیٹ ورک الشباکہ سے حالہ احمد کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر اس کے ساتھ فلسطینیوں کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خود مختاری حاصل کر سکیں، اور یہ مکمل طور پر بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی نفی کرتا ہے۔ اس میں اسرائیلی بستیوں کی توثیق کر دی گئی ہے اور ان حالات کی بھی، جس کی مذمت انسانی حقوق کا ہر بڑا ادارہ کرتا ہے، اور یہ کہ اس سے امن کو کوئی موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیل کے لیے ممکن ہو جائے گا کہ وہ مغربی کنارے میں وادی اردن کو اپنے ساتھ ملانے کا راستہ ہموار کر لے، جس کا وعدہ نیتن جاہو نے اپنی انتخابی مہم میں کیا تھا۔
Too many plans tried to pressure Israel to withdraw from vital territory like the Jordan Valley.
نیتن جاہو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو وادی اردن جیسے اہم علاقوں سے نکالنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے کئی منصوبے موجود ہیں، لیکن صدر صاحب، آپ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل کو وادی اردن پر اختیار ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے اہم علاقوں پر۔ ٹرمپ اور نیتن جاہو دونوں کو دوبارہ انتخاب کا سامنا ہے، اور ناقدین اس منصوبے کے اجرا کے وقت کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں۔ الشباکہ سے حالہ احمد کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل میں آبادکاری کی تحریک چلانے والے دائیں بازو والوں کو متوجہ کرنے کی کوشش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی مخصوص نقطہ نظر کے حامل ووٹروں کو، اور اس میں یقینی طور پر امن سمجھوتے کی کوئی بات نہیں۔ 1993 کے اوسلو امن سمجھوتے کے بعد امریکی صدور مشرق وسطی میں کسی بھی امن سمجھوتے کی ثالثی کرانے میں ناکام رہے ہیں۔ ٹرمپ نے گزشتہ جون میں منصوبے کا اقتصادی حصہ جاری کیا تھا اور اسے بھی فلسطینیوں نے مسترد کر دیا تھا۔ بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور پاکستان نے صدر ٹرمپ کی طرف سے مشرق وسطی کے لیے مجوزہ امن منصوبے کے اعلان پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے فلسطین کے مسئلے کے دو ریاستی حل کی حمایت کی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کی دفتری خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے، اور پاکستان کا موقف ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کو حل ہونا چاہیے۔ مشرق وسطی سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ امن منصوبے پر پاکستان نے اپنے رد عمل میں کہا کہ پاکستان اس مسئلے کے حل کے لیے ایسے مذاکرات کی حمایت جاری رکھے گا جس میں فلسطینیوں کے جائز حقوق بشمول ان کے حق کے خود ارادیت کو مد نظر رکھا جائے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان ایک ایسی فلسطینی ریاست کی حمایت جاری رکھے گا جو 1967 کی سرحدوں پر مشتمل ہو اور اس کا دارالحکومت بیت المقدس یعنی یروشلم ہو۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا بیان پاکستان کی طرف سے حسب معمول فلسطین کی حمایت کا مظاہرہ ہے۔
کیونکہ جب آپ دو سٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سولوشن فلسطینیوں کو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے، اور جو موجودہ تجویز صدر ٹرمپ نے پیش کی ہے وہ فلسطینیوں کو منظور نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ان کی حیثیت اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور اسرائیل کا بارڈر جو ہے وہ بہت آگے تک بڑھ جاتا ہے اس پرپوزل پہ اگر عمل کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان یا حسب معمول فلسطینیوں کی سائڈ کو ہی سپورٹ کرتا رہا ہے اور کرے گا۔
یاد رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطی کے حوالے سے اپنے امن منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس مجوزہ امن منصوبے کے تحت یروشلم پر اسرائیل کا قبضہ تسلیم کرنے کے ساتھ اس شہر کے ایک حصے میں فلسطینی دارالحکومت قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سرحد پر افغانستان سے راکٹ حملے کے بعد تورخم کی مصروف ترین سرحدی گزرگاہ بدھ کے روز 7 گھنٹوں سے زیادہ وقت کے لیے بند کر دی گئی، جس کے نتیجے میں دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان دو طرفہ آمد رفت اور تجارت کا سلسلہ متاثر ہوا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
سرحد پار افغانستان سے نامعلوم افراد کے راکٹ حملے کے بعد حکام نے تورخم کی سرحدی گزرگاہ کو بدھ کے روز کئی گھنٹوں تک ہر قسم کی آمد و رفت اور دو طرفہ تجارت کے لیے بند کر دیا تھا۔ تاہم لگ بھگ 7 گھنٹوں کی بندش کے بعد سرحدی گزرگاہ کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ سرحد کے کھلنے کے بعد دونوں جانب پنسے ہوئے ہزاروں لوگ اپنے اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ نے بدھ کی صبح جاری کردہ بیان میں تورخم کی سرحدی گزرگاہ کو ہر قسم کی آمد و رفت اور دو طرفہ تجارت کے لیے بند کرنے کی تصدیق کرتی ہوئی کہا تھا کہ سرحد کو سیکورٹی وجوہات کی بنیاد پر مختصر وقت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ تورخم میں موجود ایک قبائلی تاجر نظیم گل نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
یہ تو صبح 7 بجے 2-3 دھماکے ہوا تھا راکٹ کا لوگ، اور 7 بجے گیٹ بند ہے، ابھی 2:30 بجے تک گیٹ بند ہوا، افغانستان کی طرف مارٹ رہایا۔
راکٹ حملے میں کسی قسم کی مالی اور جانی نقصان کے بارے میں اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ ماضی قریب کی طرح ایک بار پھر حالیہ دنوں میں پاکستان اور افغانستان کی درمیان تعلقات کشیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ چند روز قبل افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے ایک ٹویٹ پیغام میں پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین کی گرفتاری کی مذمت کی تھی۔ رد عمل میں پاکستان کے وزارت خارجہ کی جاری کردہ بیان میں افغان صدر کے اس ٹویٹ پیغام کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان اور دیگر ممالک کی طرح کابل اور افغانستان کی دیگر شہروں اور قصبوں میں بھی منظور پشتین کی گرفتاری کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ کابل میں منگل کے روز مظاہرے کے دوران پاکستان کی سفارت خانے کو حفاظتی اقدام کے طور پر نہایت مختصر وقت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ کابل میں وائس آف امریکہ کے نمائندے اکرام شینواری اور ایک افغان صحافی جاوید حمیم کے مطابق بدھ کے روز لگ بھگ 1 درجن کے قریب خواتین نے منظور پشتین کی گرفتاری کے خلاف ایک پرامن دھرنا دیا۔ اس دوران پاکستانی سفارتخانے کا مرکزی دروازہ بند کرنے کے باوجود افغانستان سے پاکستان جانے والوں کے لیے ویزوں کے اجرا کا سلسلہ بلا کسی رکاوٹ کے دن بھر جاری رہا۔ اکرام شنواری کی بقول اب کابل میں حالات پرسکون ہے۔ میم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان ظلم خلیلزاد نے منگل کو برسلز میں نیٹو کونسل کے اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے نیٹو ممالک نمائندوں کو افغان طالبان کے ساتھ جاری امن مذاکرات سے متعلق حالیہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
افغانستان کے لیے نیٹو کے سفیر سر نکولس نے ٹویٹر پر جاری اپنے مختصر ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے افغانستان میں ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر جنرل سکاٹ میلر اور امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد کے ہمراہ برسلز میں نیٹو کونسل کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔
امبیسڈر خلیلزاد اپڈیٹڈ نیٹو الائز آن ہز ایفرٹس ٹو ریچ اے پیس
سر نکولس کے بقول سفیر خلیلزاد نے نیٹو اتحادی ممالک کو طالبان کے ساتھ امن معاہدہ طے پانے سے متعلق اپنی کوششوں سے آگاہ کیا ہے۔ سر نکولس نے مزید کہا کہ نیٹو اتحادی ممالک نے خلیلزاد کی ان کوششوں کی حمایت کی ہے اور افغانستان میں ریزولوٹ سپورٹ مشن کے لیے اپنی حمایت جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا ہے۔ برسلز میں نیٹو کونسل کے اجلاس کے بعد نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس سٹولٹن برگ نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد کے ساتھ ملاقات اچھی رہی۔ ان کے بقول نیٹو افغانستان کی حمایت اور وہاں امن کے لیے حالات پیدا کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ یاد رہے امریکہ اور طالبان کے درمیان افغانستان میں امن کے لیے کوئی معاہدہ طے کرنے کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحا میں مذاکرات جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں زلمے خلیلزاد نے دوحا میں افغان طالبان کے مذاکراتی وفد کے ساتھ حال ہی میں ایک ملاقات کی تھی۔ امریکہ طالبان پر مستقل جنگ بندی اور تشدد میں کمی پر زور دے رہا ہے، جبکہ طالبان کی طرف سے محدود سطح پر جنگ بندی کی پیشکش کی جا چکی ہے، لیکن امریکہ کا اصرار ہے کہ یہ اقدام مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات 2018 میں شروع ہوئے تھے، جو گزشتہ سال ستمبر میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک حملے کے بعد معطل کر دیے تھے۔ تاہم بعد ازاں یہ مذاکرات دوبارہ قطر میں بحال ہو گئے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلا نے صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کی سماعت کرنے والے 100 سینیٹرز کو یہ بتاتے ہوئے اپنا دفاع مکمل کیا کہ صدر نے یوکرین کے ساتھ اپنے لین دین کے دوران کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ سینٹ میں مواخذے کے مقدمے کا پہلا مرحلہ ختم ہوا۔ اگلے مرحلے میں قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن سمیت نئے شواہد اور گواہوں کی شمولیت پر بحث کے دوران ختم ہوگا۔ کیپیٹل ہل میں آئندہ کیا ہوگا، اس بارے میں کانگریس میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
کیپیٹل ہل میں صدر کی لیگل ٹیم کی جانب سے اپنا دفاع ختم کرنے کے چند ہی گھنٹے بعد وائٹ ہاؤس کے وکیل جے سیکولو نے کہا
because aid came out 3 weeks before the end of the fiscal year or a 6-minute phone call, you boil it down, that's what this is.
کیا ہم مواخذے کی کارروائی اس لیے کر رہے ہیں کہ امداد مالی سال کے خاتمے سے 3 ہفتے پہلے باہر آئی؟ ایک 6 منٹ کی فون کال کے لیے آپ نے اس معاملے کا خلاصہ یہ بنا دیا ہے اور معاملہ یہی ہے۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے وکیل جے سیکولو کے۔ صدر کے وکلاء نے اپنے لیے مخصوص وقت کا نصف حصہ سینیٹرز کو صرف یہ بتانے کے لیے صرف کیا کہ ڈیموکریٹس کی مواخذے کی کوششیں خطرناک ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے وکیل پیٹ سپولون نے کہا
What they are asking you to do is to throw out a successful president on the eve of an election with no basis and in violation of the Constitution. It would dangerously change our country.
وہ آپ سے یہ کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ ایک انتخاب کے موقع پر ایک کامیاب صدر کو کسی بنیاد کے بغیر اور آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے عہدے سے ہٹا دیں۔ یہ ہمارے ملک کو خطرناک طریقے سے تبدیل کر دے گا اور ہمارے جمہوری اداروں کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ امریکی لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے وکیل پیٹ سپولون کے۔ لیکن اب جبکہ قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کو گواہی کے لیے طلب کرنے کا دباؤ بڑھ رہا ہے، مقدمے کو ختم ہونے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ ڈیموکریٹ سینیٹر رچرڈ بلومنتھال نے کہا
If my Republican colleagues now fail to call witnesses, they are essentially shredding the Constitution. And
اگر میرے ریپبلکن رفقائے کار اب گواہوں کو بلانے میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ لازمی طور پر آئین کو پارا پارا کر رہے ہیں اور اس قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں جو ان سے ان گواہوں کو سننے اور دیکھنے کا متقاضی ہے۔ جان بولٹن کمرے میں موجود تھے، وہ صدر کو دیکھ اور سن رہے تھے، انہوں نے اسے منشیات کا ایک سودا قرار دیا، انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ہمیں یہ سننے کی ضرورت ہے، یہ انکشاف ناگزیر طور پر اور قطعی طور پر توجہ طلب ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹ سینیٹر رچرڈ بلومنتھال کے۔ اگرچہ گواہوں کی پیشی کے حق میں فیصلے کے لیے صرف 4 ریپبلکن سینیٹرز کی شمولیت درکار ہے، تاہم بولٹن جو کچھ کہیں گے اس پر تمام ریپبلکنز یقین نہیں کرتے۔ ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال کہتے ہیں جان بولٹن ایک برہم اور برخاست کیے گئے ایک بہت ناراض ملازم ہیں جو گواہی سے لاکھوں ڈالرز بنانے کے لیے تیار ہیں۔ جان بولٹن کے لیے ایک اہم سوال یہ ہے کہ آپ ایک ماہ پہلے گواہی نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن اب جب آپ ایک کتاب لکھنے کے لیے لاکھوں ڈالرز لے رہے ہیں، آپ گواہی دینا چاہتے ہیں، کیا تبدیل ہو گیا ہے؟ یہ الفاظ تھے ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال کے۔ ریپبلکنز ایک ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو خود ان کے گواہ سامنے لائے، یعنی سابق نائب صدر اور ان کے بیٹے ہنٹر۔ ڈیموکریٹس یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ بائیڈن کا اس مواخذے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایوان کے مواخذہ مینیجر ایڈم شیف کہتے ہیں،
If they want a witness for witness, then let them call Mick Mulvaney. Mick Mulvaney has said that he disputes what John Bolton has to say.
اگر وہ کوئی گواہ چاہتے ہیں تو انہیں مک مولوینی کو طلب کرنے دیں۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ جان بولٹن جو کچھ کہنے والے ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ انہیں وزیر خارجہ پومپیو کو طلب کرنے دیں، انہیں ان لوگوں کو طلب کرنے دیں جو اس اسکینڈل کے اور اس بدعنوان اسکیم کا ادراک اور سمجھ رکھنے والے گواہ ہیں، لیکن در حقیقت یہ وہ نہیں ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ وہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ سینیٹرز اپنی کاروائی کو ایک سرکس میں تبدیل کرنے دینا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایوان کے مواخذہ مینیجر ایڈم شیف کے۔ رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت مواخذے کے مقدمے میں نئے شواہد اور گواہ چاہتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:31 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:31 ہو چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے 23 افراد کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ پولیس نے درج ایف آئی آر میں رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ کا نام شامل نہیں کیا اور انہیں رہا کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ منظور پشتین اور دیگر گرفتار ہونے والے کارکنوں کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دے رہے ہیں آصم علی رانا۔
اسلام آباد پولیس نے نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے والے پی ڈی ایم کے 23 گرفتار کارکنوں کو جوڈیشل مجسٹریٹ شعیب اختر کی عدالت میں پیش کیا۔ اسلام آباد پولیس نے مظاہرین کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کی استدعا کی، جبکہ مظاہرین کے وکلا نے جوڈیشل ریمانڈ کی مخالفت کی۔ مظاہرین کے وکلا کا کہنا تھا کہ ہم اپنا پورا من احتجاج کر رہے تھے، اس دوران کوئی توڑ پھوڑ یا مزاحمت نہیں کی گئی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ دیر کے بعد پی ڈی ایم کے گرفتار کارکنان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ ملزمان کو 12 فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پی ٹی ایم کے عبداللہ نگیال کہتے ہیں کہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔
اسلام آباد میں تقریباً کل 35 لوگ گرفتار تھے، پھر اس میں سے 12 کو چھوڑ دیا گیا اور 23 پہ ایف آئی آر کٹوا کے اس کو آج اڈیالہ جیل بھیج دیے گئے ہیں۔
پی ٹی ایم کے کارکنوں کے خلاف درج ہونے والی ایف آئی آر میں الزام عائد کیا گیا کہ مظاہرین نے ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف نعرے بازی اور تقاریر کی، نفرت اور حقارت پیدا کرنے والے الفاظ استعمال کیے۔ پولیس نے اگرچہ موقع سے 35 افراد کو حراست میں لیا تھا، تاہم ایف آئی آر میں 23 افراد کو نامزد کیا گیا جن میں عمار رشید بھی شامل ہیں، جبکہ رکن اسمبلی محسن داوڑ کو رات گئے رہا کر دیا گیا تھا۔ گرفتار ہونے والی تمام خواتین کو بھی رہا کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے 9 مختلف دفعات کے تحت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کے سربراہ منظور پشتین کو پشاور سے ڈی آئی خان منتقل کر دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے مطابق اب ان کی ضمانت کی درخواست مقامی عدالت میں دائر کی جائے گی۔ اس وقت منظور پشتین جوڈیشل ریمانڈ پر ڈی آئی خان جیل میں قید ہیں۔ ان گرفتاریوں کے حوالے سے حکومت کا کہنا ہے کہ احتجاج کے دوران ریاست کے خلاف نعرے بازی کی گئی جس پر کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
گزشتہ ماہ چین کے علاقے ووہان سے شروع ہونے والا کرونا وائرس اب مزید 18 ملکوں میں پھیل گیا ہے۔ منگل کے روز عالمی ادارہ صحت یا ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر کے ساتھ ایک میٹنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ نے اس پر زور دیا کہ ان کی حکومت اس مسئلے پر ڈبلیو ایچ او اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی اثنا میں واشنگٹن بیجنگ سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کے لیے صحت کے مزید ماہرین کو وہاں آنے کی اجازت دے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ماریام ڈیالو کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
کرونا وائرس کی اس نئی قسم کے ابتدائی کیسز دسمبر کے آخر میں چین میں رپورٹ کیے گئے تھے۔ اس کے بعد سے عہدیداروں کو اس بارے میں اعداد و شمار حاصل کرنے میں ہفتوں لگ گئے کہ کس تیزی سے یہ وائرس پھیل رہا ہے اور کون اس کا شکار بن سکتا ہے۔ اس سے قبل سن 2003 میں چین اس وائرس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ہلاکت خیز بیماری سارس کی وجہ تھا، اور اسے اس بارے میں اہم معلومات کو روکنے پر شدید تنقید کا سامنا ہوا تھا۔ تاہم اب عالمی ادارے صحت سمیت بہت سوں کا کہنا ہے کہ چین میں صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ گلوبل ہیلتھ پالیسی کے ڈائریکٹر جے اسٹیفن موریسن کہتے ہیں،
دیر آر سم ایریاز وچ ہیو شون ڈرامیٹک امپروومنٹ ان پروفیشنلزم اینڈ ٹرانسپیرنسی، اینڈ دیر ہیو بین ادر ایریاز دیٹ ہیو بین ڈیلنکوینٹ دیٹ ہیو بین ویری کاسٹلی۔
وہ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں ڈرامائی بہتری، پروفیشنلزم اور شفافیت نظر آتی ہے، اور ایسے بھی شعبے ہیں جہاں ایسی مجرمانہ غفلت نظر آتی ہے جس کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب ووہان میں دسمبر میں پہلے کیسز سامنے آئے تھے تو ان کے بارے میں رپورٹنگ میں کئی ہفتے لگ گئے تھے۔ سامعین، اس مطلق العنان ملک میں جہاں آزاد میڈیا کوریج کی بدستور کمی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس بارے میں اب بھی بدستور سوالات موجود ہیں کہ چین میں صورتحال کس حد تک شدید ہے۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کے ہوانگ کہتے ہیں،
You probably have noticed that there were like 15 healthcare workers being infected in Wuhan. Well, that is very important because it is an indication, right, of how serious, how dangerous the virus.
وہ کہہ رہے ہیں آپ نے غالباً یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ تقریباً 15 ہیلتھ کیئر ورکرز اس وائرس کا شکار ہوئے تھے، اور یہ بات انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ وائرس کتنا سنگین اور کتنا خطرناک ہے، کیونکہ عام طور سے صحت کے شعبے میں کام کرنے والے آسانی سے کسی وائرس کا شکار نہیں بنتے۔ لیکن انہوں نے 20 جنوری کے بعد اس بارے میں اطلاع دی۔ سامعین، چین تک میں عہدیدار کھلے عام سست رفتار رد عمل پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ ووہان کے میئر وانگ کہتے ہیں،
We hope people can understand that the information disclosure has not been timely. When it comes to infectious diseases, we have the infectious disease.
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس بارے میں معلومات کو بر وقت افشا نہیں کیا گیا۔ جب انفیکشن سے پھیلنے والے امراض کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک قانون موجود ہے، اور کوئی انفارمیشن اس قانون کے تحت ہی افشا کی جا سکتی ہے۔ ایک لوکل گورنمنٹ کی حیثیت سے ہمیں کچھ معلومات افشا کرنے سے پہلے اجازت لینی ضروری ہے۔ یہ الفاظ تھے ووہان کے میئر کے، شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ چین میں مقیم دیگر ممالک کے شہریوں کو ان کے آبائی وطن منتقل کرنے سے جان لیوا کرونا وائرس دنیا بھر میں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے مطابق چین میں اب تک اس مرض کے 4,428 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے 106 کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ دیگر 13 ممالک بھی کرونا وائرس کے متاثرہ 45 مریضوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
ڈبلیو ایچ او کے سربراہ ٹیڈروس اڈھانوم گھیبریسس نے اس سلسلے میں بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ اور دیگر اعلی حکام سے بات چیت مکمل کر لی ہے۔ ان کے درمیان چینی شہریوں اور غیر ملکیوں کی صحت کے متعلق بات چیت ہوئی۔ ڈبلیو ایچ او کے ترجمان کرسچن لینڈمیئر نے کہا کہ حکام نے چین سے غیر ملکیوں کے انخلا کے متبادل اقدامات کا بھی جائزہ لیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ وبائی امراض ان کے آبائی وطن تک نہ پہنچ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے لگنے والے متعدی مرض کے ظاہر ہونے کی مدت 1 سے 14 دن ہے، یعنی اس مدت کے دوران لوگ یہ وائرس دوسروں تک پھیلا سکتے ہیں۔ کرسچن لینڈمیئر کہتے ہیں،
possibilities that also 8 symptomatic people, so people showing no symptoms at all, could
کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ کسی شخص میں کوئی علامت موجود نہ ہو، لوگ علامات ظاہر نہ کر رہے ہوں لیکن ان میں وبا سرایت کر چکی ہو۔ یقیناً یہ دلچسپ اور تشویش کا باعث ہے کہ ان کا بغور جائزہ لیا جائے، لیکن اس بارے میں حتمی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ابھی اس بارے میں معلومات نہیں کہ وائرس کیا ہے، اسے ابھی حل ہونا ہے۔ لینڈمیئر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ڈبلیو ایچ او ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں کہ ان غیر ملکیوں کو آبائی وطن واپسی پر قرنطینہ میں رکھنے کا مشورہ دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈبلیو ایچ او ایڈوائزری جاری کرنے سے پہلے انکوبیشن پیریڈ کے دوران بیماری کی منتقلی کے خطرات کے بارے میں وضاحت کے منتظر ہیں۔
وہ کہتے ہیں، کلوزلی مانیٹرنگ اور ایون آئسولیٹنگ پیپل ہو آر کمنگ بیک مائٹ بی ا میجر یٹ اف وی سی سمٹمز۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ علامات نظر آئیں تو واپس آنے والے ان لوگوں کی سخت نگرانی اور انہیں قرنطینہ میں الگ تھلگ رکھنے جیسے ممکنہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ نگرانی، سخت نگرانی، یا جیسا کہ بعض ممالک نے سفارش کی ہے کہ انہیں کچھ مدت کے لیے الگ تھلگ رکھنا ممکنہ حفاظتی اقدام ہو سکتا ہے. اس سے کچھ مدد مل سکتی ہے کہ وائرس کے مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے. لینڈ میئر کہتے ہیں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ چین سے باہر بڑے پیمانے پر وبا کا پھیلاؤ نہیں ہوا. ڈبلیو ایچ اے کے تازہ ترین تخمینے کے مطابق عالمی اور علاقائی سطح پر کورونا وائرس کا خطرہ بلند ترین سطح پر ہے، اور چین میں بھی یہ اعلیٰ درجے کا خطرہ ہے. گرچہ وائرس چین سے باہر تیزی سے نہیں پھیلا، لیکن ڈبلیو ایچ او نے دنیا بھر کے ممالک سے چوکس اور تیار رہنے کی اپیل کی ہے. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اور پاکستان کی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ چین کے کورونا وائرس سے متاثر شہر میں مقیم 4 پاکستانی طالب علم اس مہلک بیماری سے متاثر ہوئے ہیں. جاپان اور امریکہ نے ووہان سے اپنے شہریوں کو نکال لیا ہے، جبکہ دیگر متعدد ممالک متاثرہ شہر سے اپنے شہریوں کو نکالنے میں مصروف ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے علی فرقان نے.
وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے اسلام آباد میں صحافیوں کو بتایا کہ چین میں پاکستانی سفارت خانہ متاثرہ طلبہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان کی مکمل دیکھ بھال کی جا رہی ہے. کورونا وائرس سے متاثرہ طلبہ کی صحت کے حوالے سے معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ چاروں پاکستانی طلبہ کی صحت میں بہتری آئی ہے اور وہ امید رکھتے ہیں کہ طلبہ مکمل طور پر صحت مند ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ سفارت خانے کا عملہ اور پاکستانی سفیر پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے ضروری اقدامات کرنے میں مصروف ہیں.
ووہان سٹی جو کہ منبع ہے اس ڈیزیز کا اس وقت، وہاں پہ 500 سے زیادہ ہمارے طالب علم ہیں. ہماری اب تک کی انفارمیشن کے مطابق، یہ آج کی انفارمیشن ہے، ہمارے 4 ایسے طالب علم ہیں کہ جن کے اندر کرونا وائرس کنفرم ہو گیا.
خیال رہے کہ کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی خبریں سامنے آنے کے بعد پاکستانی شہریوں کو چین میں مقیم اپنے پیاروں سے متعلق شدید تشویش لاحق ہے. معاون خصوصی نے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے طلبہ کے اہل خانہ کو یقین دلایا کہ متاثرہ طلبہ کے تحفظ اور علاج معالجے کے لیے حکومت تمام وسائل بروئے کار لائے گی. ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا کہ پاکستان اس بیماری کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے اور مذکورہ مسئلہ وفاقی کابینہ میں بھی زیر بحث آیا. انہوں نے کہا کہ چینی حکومت اور بیجنگ میں موجود پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور اس موذی وائرس سے متعلق معلوم ہوتے ہی 21، 25 اور 27 جنوری کو سفری ہدایات جاری کی تھیں. معاون خصوصی برائے صحت کا کہنا تھا کہ چین سے آنے والے تمام افراد کا تھرمو گن اور سکینر سے معائنہ اور طبی تجزیہ کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ وائرس سے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر ہو تو ان مشتبہ افراد کی آئسولیشن کا بندوبست بھی کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ عالمی ادارہ صحت کی کمیٹی نے ہدایت کی کہ تمام ممالک احتیاطی تدابیر کے حوالے سے مہم چلائیں. ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا کہ پاکستان نے کمیٹی کی تمام ہدایات کو اپنایا ہے اور ملک میں اس وقت تک کرونا وائرس کا ایک بھی مریض نہیں ہے. معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ چین سے بیرون ملک جاتے وقت سفر شروع کرنے سے پہلے کرونا وائرس کے لیے اسکریننگ کی جاتی ہے، اور چینی حکومت نے متاثرہ شہر میں آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی ہے. چین کے حکام نے بدھ کو جاری کردہ اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 132 ہو گئی ہے، جبکہ تصدیق شدہ کیسوں کی تعداد 6,000 کے قریب پہنچ چکی ہے. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
بھارت کی وزارت خارجہ نے چین سے باضابطہ طور پر درخواست کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے مرکز ووہان سے بھارتی باشندوں کو نکالنے کا راستہ ہموار کرے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارت کے کابینہ سیکرٹری راجیو گوبا نے کورونا وائرس سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا، جس کے بعد بھارت نے چین سے باضابطہ درخواست کی کہ وہ ووہان سے بھارتی شہریوں کو نکالنے میں مدد کرے. مرکزی وزیر صحت ہرش وردھن نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بھارت میں مذکورہ وائرس کے ایک بھی کیس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، کہا کہ بھارت وائرس کا سراغ لگانے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کر رہا ہے. اس کے تحت ہی 20 ایئرپورٹس پر مسافروں کی تھرمل اسکریننگ کی جا رہی ہے تاکہ کورونا وائرس کا پتہ لگایا جا سکے. ابھی تک صرف 7 ایئرپورٹس پر اسکریننگ ہو رہی تھی. چین کے مختلف صوبوں میں مذکورہ وائرس کے پھیلنے کے بعد چین میں تعلیم حاصل کرنے والے بھارتی اسٹوڈینٹس نے واپس آنے کی خواہش ظاہر کی ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ بیجنگ میں بھارتی سفارت خانہ چینی انتظامیہ کے رابطے میں ہے. ہم اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے ایک طیارہ بھیجنے والے ہیں، اس میں ابھی کچھ دن لگ جائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی بھارتی اسٹوڈینٹس میں مذکورہ وائرس نہیں پایا گیا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی فکر نہ کریں۔ چین سے لائے جانے والوں کو 14 دنوں تک الگ تھلگ رکھا جائے گا۔ وزارت صحت مزید تھرمل اسکریننگ حاصل کر رہی ہے۔ پونے کے علاوہ مزید 4 لیب جانچ کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ بی ایل کے اسپتال نئی دہلی میں سانس اور سینے سے متعلق امراض کے شعبے کے سربراہ اور ڈائریکٹر ڈاکٹر سندیپ نیئر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ دہلی میں بھی تھرمل اسکریننگ کی جا رہی ہے۔
مبارکباد دوں گا دہلی گورنمنٹ کو، انہوں نے ابھی سے اسکینر لگانے شروع کر دیے، تھرمل اسکینر، کہ جو بھی باہر سے آ رہا ہے ان کو اسکین کیا جا رہا ہے فار اینی کہ فیور یا کوئی ہائی گریڈ انفیکشن نہ ہو۔ سو اچھا ہے جتنی جلدی ہم کر لیں، کیونکہ یہ ایک بار پھیل جائے تو نکالنا بہت مشکل ہے۔ نہ تو اس کی کوئی کیور ہے ابھی ایز آف ناؤ، کیونکہ معلوم ہی نہیں کس طرح کا وائرس ہے۔ پریونشن میں بھی کوئی ایسا ابھی تک ویکسین نہیں ہے جو اس کو پریونٹ کر پائے۔
ادھر نئی دہلی میں تعینات چینی سفیر نے چینی وزیر خارجہ کا یہ بیان دہرایا ہے کہ عالمی صحت تنظیم WHO نے ووہان سے لوگوں کو نکالنے کی سفارش نہیں کی ہے۔ اس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ مطمئن رہے اور غیر ضروری رد عمل کا اظہار نہ کرے۔ یاد رہے کہ کورونا وائرس سے اب تک 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور اب کچھ دوسری خبروں کی طرف جاتے ہیں۔ جب سے عراق کے شیعہ مذہبی رہنما مقتدی صدر نے حکومت مخالف احتجاج کے لیے اپنی حمایت گزشتہ ہفتے ختم کی ہے، جنوبی عراق میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان روزانہ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اکتوبر سے ان جھڑپوں میں کم از کم 600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم جیسا کہ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار حیدر مرڈک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے احتجاج کرنے والوں کے عزم میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز۔
حکومت کے خلاف اس احتجاج کو روکنے کی اثر نو کوششوں کے باوجود بغداد اور عراق کے دیگر جنوبی شہروں میں آگ بھڑکتی نظر آتی ہے، جو احتجاج کرنے والوں کے کیمپوں اور سرکاری فوجوں کے کنٹرول والے بلاکس کے درمیان حد بندی کی لکیر کی طرح ہے۔ جمعہ کی شب سے جب ممتاز شیعہ عراقی رہنما مقتدی صدر نے اس احتجاج کے لیے اپنی حمایت کو ختم کیا ہے، جھڑپوں میں شدت آ گئی ہے اور کم از کم مزید 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ احتجاج میں شامل ایک شخص مصطفیٰ کا کہنا ہے،
We are here since October 1st to show this country is for all Iraqis. You can hear the live bullets.
وہ کہہ رہے ہیں ہم یکم اکتوبر سے یہاں ہیں تاکہ یہ دکھا سکیں کہ یہ ملک تمام عراقیوں کے لیے ہے۔ آپ گولیوں کی آوازیں سن سکتے ہیں۔ ہم یہاں اس وقت تک رہیں گے جب تک ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر لیتے اور اس ملک کو تباہ کرنے والے بدعنوان افراد کو نکال باہر نہیں کر دیتے۔ یہ الفاظ سے ایک احتجاج کرنے والے کے سامعین۔ اگرچہ احتجاج کے لیے عوامی حمایت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تاہم عام طور سے سیکیورٹی فورسز اور نیم فوجی جتھوں سے لڑنے والوں میں نوجوان اور لڑکے شامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے کئی کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ احتجاج میں شامل حماد جسیم کا کہنا ہے،
الذين خرجوا في البدء للتظاهرات
The victims are teenagers who open their eyes to see their country with no future. There is no government.
وہ کہہ رہے ہیں ہلاک ہونے والے وہ ٹین ایجرز ہیں جنہوں نے آنکھ کھولنے کے بعد اپنا ایک ایسا ملک دیکھا ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، نہ تو کوئی حکومت ہے، نہ کوئی کام، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، کوئی بھی اور سہولت نہیں ہے۔ اپنی تاریخ میں ہم نے کبھی بھی ایسی بربریت، ظلم اور عراق میں حکومت کرنے والی ایسی احمق سرکار نہیں دیکھی تھی۔ سامعین، پیر کو ایک بیان میں 16 ملکوں سے تعلق رکھنے والے سفارتکاروں نے مظاہرین کے خلاف تشدد کی مذمت کی ہے، جن کے لیے ان کا کہنا ہے کہ انہیں ہراساں کیے جانے اور اغوا جیسی کاروائیوں کا بھی سامنا ہے۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عراق میں نظام انصاف بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں ہے اور وہاں داعش عسکریت پسندوں کے مقدمات کی سماعت غیر جانبدارانہ نہیں ہوتی۔ وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن نے بتایا ہے کہ عراق کے لیے اقوام متحدہ کے اسسٹنس مشن اور انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر نے مئی سن 2018 سے لے کر اکتوبر سن 2019 کے دوران سینکڑوں مقدمات کی کارروائی دیکھنے کے بعد یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عراق میں وسیع پیمانے پر ظالمانہ کارروائیاں انجام دینے والوں کو اس کا جواب دہ ٹھہرانا چاہیے. تاہم ساتھ ہی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والے افراد کے خلاف مقدمات کی کارروائی منصفانہ ہونی چاہیے. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق سے متعلق امور کے ترجمان جیرمی لارنس کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ کو 794 مقدمات کی سماعت کے بعد مرتب کیا گیا ہے. یہ مقدمات داعش عسکریت پسندوں کے خلاف عراق کے انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت چلائے گئے تھے. جیرمی لارنس کہتے ہیں
Prosecutions under the anti-terrorism legal framework mainly focused on membership.
انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت چلائے گئے مقدمات میں بنیادی توجہ کسی دہشت گرد تنظیم کی رکنیت پر دی جاتی ہے اور یہ امتیاز نہیں کیا جاتا کہ کس نے تشدد کرنے میں حصہ لیا یا کس نے بین الاقوامی جرائم کا ارتکاب کیا, اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کیا لوگوں نے اپنی جان بچانے یا بامر مجبوری تو داعش کی رکنیت اختیار نہیں کی تھی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ داعش کے ارکان کے خلاف مقدمات کی کارروائی منظم انداز میں کی جاتی ہے اور ججوں کے پاس ان کی تفتیشی فائلیں موجود ہوتی ہیں. تاہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ملزمان کی وکلا تک رسائی بہت محدود ہے اور اکثر وہ اپنے خلاف استغاثہ کی طرف سے پیش کیے گئے ثبوتوں کو چیلنج نہیں کر پاتے. جیرمی لارنس کہتے ہیں کہ عراق کے نظام انصاف میں تمام ملزمان کے خلاف ایک ہی طرح سے غیر منصفانہ کارروائی کی جاتی ہے, وہ چاہے سزائے موت کے لیے کیوں نہ کٹہرے میں کھڑے ہوں. انہوں نے ایک مقدمے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا
The court appointed the defense lawyer on the day of the trial itself. He had not seen his client.
عدالت نے ملزم کے لیے ٹھیک اس دن وکیل دفاع مقرر کیا جس روز مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہوا تھا. وہ وکیل اپنے موکل سے نہیں ملا تھا اور نہ ہی سماعت سے پہلے اسے ملزم کے خلاف عدالتی فائلوں تک رسائی حاصل تھی. وہ وکیل ساری سماعت کے دوران خاموش کھڑا رہا. جیرمی لارنس کہتے ہیں کہ 794 مقدمات جن کی سماعت کی نگرانی کی گئی ان میں 109 ملزمان کو سزائے موت سنائی گئی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ملکی سطح پر اور امریکی ریاست آیووا میں جہاں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار اس سال صدارتی انتخابات میں کوکس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مہم کا آغاز کر رہے ہیں, رائے عامہ کے تازہ ترین جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں میں ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز ابتدائی مقابلے میں سب سے آگے ہیں. آیووا کے کوکسز کو ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کے انتخاب کے لیے بہت اہم تصور کیا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ کے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
So let's bring in Senator Bernie Sanders.
برنی سینڈرز امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آیووا کوکسز کے آخری لمحات میں آنے والی تیزی انہیں فتح سے ہمکنار کر دے گی.
So what we are saying unabashedly, unapologetically, is yes, our administration will.
چنانچہ ہم بنا کسی گھبراہٹ, بنا کسی معذرت کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں, ہماری انتظامیہ اس ملک میں محنت کشوں کی انتظامیہ ہوگی. میں اسی طبقے سے آیا ہوں اور خود یہی ہوں. سینڈرز کو توقع ہے کہ وہ اب تک کے سب سے نمایاں امیدوار جو بائیڈن کو شکست دے کر سر فہرست آ جائیں گے. بائیڈن بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ نومبر کے انتخابات میں صدر ٹرمپ کو شکست دینے اور ملک کو متحد کرنے کے لیے وہ سب سے مضبوط ڈیموکریٹ ہیں.
The next president is going to inherit a country that's divided and a world in disarray.
آئندہ آنے والے صدر کو ایک منقسم اور افراتفری کی شکار دنیا کا سامنا ہوگا, اور بصد احترام میں کہوں گا کہ منصب حاصل کرنے کے بعد تربیت کا کوئی وقت نہیں ہوگا. یہ فوری جاننا ہوگا کہ نئے صدر کو کیا کرنا ہے. یہ الفاظ تھے جو بائیڈن کے. آیووا میں ایک اور مضبوط امیدوار میساچوسٹس کی سینیٹر ایلزبتھ وارن بھی ہیں, جو منتخب ہونے کی صورت میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کے وعدے کر رہی ہیں.
If there is a decision to be made in Washington, I guarantee it has been influenced by money.
اگر واشنگٹن میں کوئی فیصلہ ہونا ہے تو میں یقین دلاتی ہوں کہ اس پر پیسے کا اثر ہوگا, اور اگر آپ کو اسے درست کرنا ہے تو پھر آپ محض قطر بیوند نہیں کر سکتے. آپ کچھ مرمت ادھر کچھ ادھر نہیں کر سکتے. آپ کو ڈھانچے میں بڑی تبدیلیاں کرنا ہوں گی. صف اول کے امیدواروں میں انڈیانا کے میئر پیٹ بوٹیجج بھی ہیں جو سیاست میں نسبتاً نو آموز ہیں.
I believe the purpose of the presidency is not to glorify the president, it is to empower and unify the American people to get big things done.
اور میرا یہ خیال ہے کہ صدارت کا مقصد یہ نہیں کہ صدر کو عظمت دی جائے بلکہ اس کا مقصد امریکی عوام کو مضبوط بنانا اور متحد کرنا ہے تاکہ بڑے کام سر انجام پائیں, اور میں اسی لیے آپ کی حمایت چاہتا ہوں, اور آج رات ہمارا یہی مقصد ہے. سینٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کی وجہ سے چار ڈیموکریٹک امیدوار انتخابی مہم میں موجود ہونے کے بجائے سینٹ کی کارروائی میں شریک ہیں. ان میں سینڈرز, وارن, کولوراڈو کے سینیٹر مائیکل بینٹ اور منیسوٹا کے سینیٹر ایمی کلوبچر بھی شامل ہیں. انتخابات کے طویل ابتدائی مراحل میں آئیووا کاکسز پہلا مرحلہ ہیں. اس عمل کے مکمل ہونے پر ڈیموکریٹک پارٹی کے حتمی صدارتی امیدوار کا انتخاب ہو جائے گا, جس کی نامزدگی کا اعلان پارٹی کے کنونشن میں کیا جائے گا جو جولائی میں ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی میں منعقد ہوگا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آج کے ماحول میں جبکہ فرقہ واریت پر مبنی جم خلش نے دنیا میں بیشتر طویل تنازعات کا احاطہ کر رکھا ہے, ایک شخص ایسا بھی ہے جو مذہب کو وسیع تر تناظر میں دیکھتا ہے. لاس اینجلس سے وائس آف امریکہ کے لیے آرٹورو مارٹینیز نے اس شخصیت کا ایک خاکہ پیش کیا ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا عقیدہ پین اسلامزم ہے. تفصیل بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
We have to understand the institution of marriage.
یہ ہیں زمان سٹینیزائی جو کیلیفورنیا کی اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں.
My name is زمان سٹینیزائی. I consider myself more of a freelance Muslim as far as sectarian differences are concerned, so I attend different mosques.
میرا نام زمان سٹینیزائی ہے. جہاں تک فرقہ واریت پر مبنی اختلافات کا تعلق ہے, میں خود کو ایک فری لینس مسلمان خیال کرتا ہوں, لہٰذا میں مختلف مسجدوں میں جاتا ہوں اور ان میں سے ایک ایمان سینٹر بھی ہے. مجھے ایک قرآنی فورم میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی. وہ مزید کہتے ہیں,
I'm neither Shia nor Sunni. When Afghanistan was invaded, about a year after the Soviet invasion, I had to leave like most everyone else who feared for their life.
میں نہ شیعہ ہوں اور نہ ہی سنی. سوویت یلغار کے سال بھر بعد مجھے ملک چھوڑنا پڑا, بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح جنہیں اپنی جان کا خطرہ تھا, اور اس طرح میں امریکہ آ گیا. ان دنوں اسلام کے ساتھ جن تہمتوں کو جوڑ دیا گیا ہے ان کا اس وقت وجود نہیں تھا. جب تک 9/11 نہیں ہوا تھا ہر چیز شاندار تھی, پھر بعد میں جو کچھ ہوا اس سے ہر چیز تل پٹ ہو کر رہ گئی. کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر زمان سٹینیزائی مزید کہتے ہیں,
I'm a professor. I've taught for a little over half a century in Afghanistan and in many institutions of higher learning here in the United States.
میں ایک پروفیسر ہوں. میں نے افغانستان میں نصف صدی سے کچھ اوپر تعلیم و تدریس کا کام کیا ہے, اور ساتھ امریکہ میں اعلیٰ تعلیمی اداروں سے بھی وابستہ رہا ہوں جن میں جنوبی کیلیفورنیا شامل ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ درپیش مسائل کا تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے بہت سے مسائل جنگ کے بغیر حل ہو سکتے ہیں. ان کے الفاظ,
Currently I teach Islamic traditions and political science. If you can analyze issues basing them on the human behavior, a lot of these world conflicts.
اس وقت میں اسلامی ورثے اور سیاسیات سے متعلق مضامین پڑھاتا ہوں. اگر آپ آج کے مسائل کا انسانی طرز عمل کی بنیاد پر تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ موجودہ عالمی تنازعات میں سے بہت سارے جنگ کے بغیر پرامن طور پر سفارتکاری سے حل ہو سکتے ہیں. لہٰذا میں سیاسیات کے کورس میں اسلامی نقطہ نظر کو شامل کرتا ہوں. انہوں نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا,
I approach Quran analytically. I study it. When I have questions, I go there. Sometimes people may not see me as their.
میں قرآن کا تجزیاتی اعتبار سے مطالعہ کرتا ہوں. میں اسے بغور پڑھتا ہوں. جب ہمارے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں تو میں قرآن سے رجوع کرتا ہوں. بعض اوقات لوگ مجھے ایک آئیڈیل مسلمان کے طور پر ہو سکتا ہے نہ دیکھیں, لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ خدا پر میرا ایمان میرے اور خدا کے درمیان ہے. اس کا تعلق میرے اور کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ خود کو کسی چھوٹے گروپ سے منسلک کر لیتے ہیں تو گویا آپ آفاقی ربانی قوت کے ادراک کے لیے وسیلے کو محدود کر دیتے ہیں. یہ تھا ایک اور اقتباس کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر زمان سٹینیزئی کے انٹرویو سے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر کارنیلیس. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ.